الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران عزیز صبر کا لفظ ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں اگر زیادہ دیندار گھرانہ ہو تو جو مشکل بھی پڑے مصیبت پڑے اس پر والدین کی طرف سے یہ نصیحت کانوں میں پڑتی ہے کہ اس پر صبر کرنا چاہیے اور دیندار گھرانہ نہ بھی ہو تو جب کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ جائے کوئی عزیز رخصت ہو جائے تو ہر آنے جانے والا یہی کہتا ہے کہ صبر کریں کوئی اور چارہ نہیں ہے اللہ کی مرضی کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا یہ ہمارا صبر سے تعارف ہے جو کہ بچپن سے ہی اپنے گھروں میں اور لوگوں میں جب ہم چلتے پھرتے ہیں ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں تو یہ تعارف ہمیں صبر کا حاصل ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ آدمی دنیا میں کچھ بھی حاصل کرنا چاہے اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور زندگی بسر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ ہر آدمی جانتا ہے. جس کو اللہ نے بہت کچھ بھی دیا ہو اس کی زندگی بھی ہزار اندیشوں اور ہزار پریشانیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. ہر آدمی اس چیز کی طلب میں رہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے اور اس چیز کا رنج اور غم کرتا ہے جو اس کے ہاتھ نہیں آ سکی, اور یہ کیفیت اس کی بھی ہے جو دنیا میں بہت کچھ رکھتا ہو اور اس کی بھی اس کے پاس کچھ نہ ہو. لیکن کوئی بھی مقصد زندگی میں اگر سامنے ہو, کوئی خواہش پوری کرنی ہو, تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے لیے لگ کے کام کرنا پڑتا ہے, محنت کرنا پڑتی ہے, رکاوٹیں دور کرنا پڑتی ہیں, رکاوٹوں پر قابو پانا پڑتا ہے, ترغیبات اگر آئیں جو اس راستے سے ہٹانا چاہیں تو ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. معمولی سی بات ہے, اگر کوئی شخص یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے لیے اس کو محنت بھی کرنا پڑتی ہے, رات کی نیند بھی قربان کرنا پڑتی ہے اور بہت ساری چیزوں کو صبر کے نام سے اگر ہم پکاریں اس کو وہ جم کے کرتا ہے, حوصلے سے کرتا ہے, عزم کے ساتھ کرتا ہے, کہیں پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو اس استعداد کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کہ ہم صبر کے نام سے پکارتے ہیں. صبر کے بالکل لغوی معنی عربی زبان میں روکنے کے, روکنے اور باندھنے کے. کسی بھی چیز کے ساتھ اگر آدمی اپنے آپ کو باندھ دے اور اس کے اوپر جم جائے تو یہ صبر ہے. جو مقصد سامنے ہے, جس منزل پہ پہنچنا ہے, جو راہ طے کرنا ہے, وہ کسی قسم کی بھی ہو, وہ کوئی دنیاوی مقصد ہو یا دنیا سے اعلیٰ اور عرفا کوئی اخلاقی مقصد ہو, لیکن اگر آدمی اپنے اس مقصد کے اوپر جم جائے اور اس بات کا عزم کر لے کہ جو رکاوٹیں ہوں گی ان کو بھی خاطر میں نہیں لاؤں گا, وہ رکاوٹیں تکالیف کی صورت میں نمودار ہوں یا ترغیب کی صورت میں نمودار ہوں, وہ رکاوٹیں اپنے اندر سے ہوں, کبھی حوصلہ پست ہونے لگے, کبھی مایوسی ہونے لگے, کبھی محنت سے طبیعت گھبرانے لگے, مستقل کام کرتے ہوئے بور ہو جائیں, اس کے باوجود یہ کام کرتے رہیں گے, اور وہ رکاوٹیں اور مشکلات باہر سے ہوں, کوئی کھینچ کر لے جائے, کوئی راہ میں مشکلات پیدا کر دے, لیکن یہ کہ اس کے اوپر ہم جمے رہیں, یہ دراصل روکنے اور باندھنے اور سہارنے کے ان معنوں میں صبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اگر آپ قرآن مجید کھول کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تو ایک ایسی صفت ہے اور ایک ایسی استعداد ہے جس کے ذکر سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے, اور وہ جگہ جگہ اس کی ہدایت بھی کرتا ہے, اس کا ذکر بھی کرتا ہے اور اس کے مختلف پہلو بیان کرتا ہوا چلا جاتا ہے. جب دنیا کے کسی بھی مقصد کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جم کے کام کرے اور رکاوٹوں کو خاطر میں نہ لائے اور ترغیبات کے اوپر بھی قابو پا لے. لالچ ہو یا خوف ہو، غم ہو یا حسرت ہو، مایوسی ہو یا کم حوصلگی ہو، سب کے اوپر وہ قابو پا لے تو اس کو کوئی دنیا کے اندر کوئی کاروبار چلتا ہے، کسی نوکری میں اونچا مقام ملتا ہے، پڑھائی کے اندر وہ آگے بڑھتا ہے، گھر کی بنیاد رکھتا ہے، گھر بنا لیتا ہے اور بہت سارے کام کرتا ہے. لیکن سب میں یہ صفت تو ضروری ہے. تب قرآن مجید کسی ایسی منزل کی دعوت دینے کے لیے آیا ہے اور ایک ایسی نعمت عطا کرتا ہے کہ جو ان سب سے بالکل مختلف ہے، اور دنیا کی جتنی بھی منازل ہیں، جتنی بھی خواہشات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اس لیے کہ وہ ایک ابدی نعمت ہے، ہمیشہ کی نعمت ہے، وہ جنت اور رضا الہی کی طرف پکارتا ہے. اور اس لحاظ سے سب سے بڑھ کر تو صبر کی ضرورت اسی راہ پہ ہوگی. جتنی اعلیٰ منزل ہوگی اتنی ہی اونچی چڑھائی چڑھنا پڑے گی، اتنی ہی محنت کرنا پڑے گی، اتنا ہی گرنے کا ڈر بھی ہوگا، اتنی ہی راہ میں رکاوٹیں بھی ہو سکتی ہیں، اتنی ہی بار بار یہ ترغیب بھی سامنے آئے گی کہ شاید نیچے ہی رہ جانے میں فائدہ تھا، اوپر چڑھنے کی محنت خامخواہ مول لی. یہ وہ مختلف نفسیاتی کیفیات ہیں جو کسی بھی اونچے مقام تک پہنچنے کے لیے ہمارے راستے میں حائل ہوتی ہیں. تو جب منزل وہ ہو کہ جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائیں، تو ظاہر ہے کہ اسی پیمانے سے رکاوٹیں، مشکلات، مصیبتیں، ترغیبات سامنے بھی آ سکتی ہیں، اور وہ ساری نفسیاتی کیفیات اور جسمانی مصائب کہ جو دوسرے مقاصد تک پہنچنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ اس سے کئی گنا زیادہ حیثیت میں درکار ہوتے ہیں. اسی لیے جب قرآن مجید نازل ہوا تو سب سے پہلے شروع ہی میں جو ہدایت اس نے اپنے لانے والے کو دی، بالکل بنیادی ہدایات، اس میں یہی تھا کہ ولی رب کا فصبر، اپنے رب کی خاطر صبر کرو اور جمے رہو. پھر چند دن کی بات تھی کہ پھر دوسری وحی نازل ہوئی کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. مخالفین کے جو بھی باتیں یہ بنا رہے ہیں تمہارے خلاف، جھٹلا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر جمے رہو اور صبر اختیار کرو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، اور چھوڑو بھی اچھے اور خوبصورت طریقے سے. یہ پھر دوسری سورہ مزمل کی ہدایت ہے، پہلی سورہ مدثر کی ہے، اور دونوں بالکل ابتدائی چند دنوں کی نازل کی ہوئی ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی. اور اس کے بعد ہر مرحلے میں جو دین کی راہ پر آگے بڑھنے کا مرحلہ تھا، یہ ہدایت بار بار دہرائی جاتی رہی. شروع کا دور مظالم کا دور تھا، بغیر ہاتھ اٹھائے سہنے کا دور تھا، سننے کا اور برداشت کرنے کا دور تھا، جسمانی مصائب تکالیف اٹھانے کا دور تھا. دوسرا دور آیا تو جس میں ہاتھ اٹھانے کا زمانہ آیا، اور اس میں جنگ کی نوبت آئی، جہاد کا راستہ کھلا. تو اس میں بھی یہی بات تھی کہ نقصان تو ہوگا، مال کا بھی ہوگا اور جان کا بھی ہوگا. اور جب جہاد کی اجازت دی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور آزمائیں گے، خوف بھی ہوگا، بھوک بھی ہوگی، کھیتی باڑی کا، مال کا، تجارت کا، جان کا نقصان بھی ہوگا. اور پھر بشارتیں، خوشخبریاں تو ان کے لیے ہیں کہ جو ان سب کے مقابلے میں صبر کی روش اختیار کریں. دوسرے انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے انبیاء کی ہدایات دی، ان سب میں بھی یہ دو چیزیں موجود تھیں کہ مصائب مشکلات اس راہ میں پڑیں گے اور اس پر صبر کی روش کامیابی کی روش ہے. اور اس راہ میں اگر کوئی کنجیاں ہیں جو راستے کھولتے چلی جائیں گی اور جن سے کہ راہ آسان ہوتی جائے گی، منزل قریب آئے گی، مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور استعداد پیدا ہوگی، تو وہ صبر اور صلات، یہ دو چیزیں ہیں کہ جن سے مدد لو. سب نے اپنی امتوں کو انہی دو چیزوں کی نصیحت کی، اور قرآن مجید میں بھی یہ بات تین جگہ مختلف انداز میں دہرائی گئی ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے اور صبر سے مدد مانگو، جو راستہ تمہارے سامنے ہے، اللہ کی بندگی کا راستہ، اللہ کی رضا جوئی کا راستہ، اللہ کی جنت تک پہنچنے کا راستہ، یہ راستہ جو ہے یہ صبر کے ذریعے طے ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز، نماز اور صبر کا کیا تعلق ہے، یہ ہم اس گفتگو کے آخر میں اس پر تھوڑا سا غور کریں گے. پھر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں جو ہیں وہ بھی صبر کے ساتھ وابستہ ہیں، تقویٰ کے ساتھ بھی وابستہ ہیں. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے خود تقویٰ کو اختیار کرنے کے لیے نفس کے اندر جس صلاحیت کی ضرورت ہے، جس تربیت کی ضرورت ہے، جس استعداد کی ضرورت ہے، اس کا نام صبر ہے. آدمی ان چیزوں سے رک جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں، ان تمام نفسیاتی کیفیات کے مقابلے میں رک جائے جو نفس کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں، ان ساری رکاوٹوں کے مقابلے میں بھی اللہ کی راہ پہ جمع رہے کہ جو باہر سے آتی ہیں، تو یہ دراصل تقوی کے لیے جو قوت کا خزانہ ہے، جو چشمہ ہے کہ جہاں سے طاقت حاصل ہوتی ہے، وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ صبر ہے. اسی لیے صبر کا ذکر تقوی کے ساتھ ساتھ بھی بڑی کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے. فرمایا گیا ہے کہ جتنے بھی مخالفین ہیں، ان کی جو تدبیریں ہیں تمہارے خلاف، جو یہ ہتھکنڈے اختیار کر رہے ہیں، ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کے کوئی مکر اور فریب، ان کی تدابیر تمہارا نقصان نہیں کر سکتی. اور اس نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی جن کو زمین میں امامت عطا فرمائی، تو یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے صبر کو کھرا اور سچا ثابت کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی امامت ملی تو اس وقت جب انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی، یہ بھی بڑے صبر کا متقاضی تھا. اور بیٹے نے بھی یہ کہا کہ ففل ماتوم ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کیجیے، مجھے آپ صابر پائیں گے، اس پر حوصلے کے ساتھ اور عزم کے ساتھ میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. بنی اسرائیل کا ذکر آیا کہ مستضعفین تھے، غلام تھے، فرعون کے شکنجے میں کسے ہوئے تھے، اس کے ظلم و جبر کے آگے پس رہے تھے، لیکن یہ کہ ہم نے ان کو مشرق و مغرب کی زمینوں کا وارث بنا دیا. وتمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبر، اور یہ اللہ کا جو وعدہ بنی اسرائیل کے بارے میں، یہ اچھا وعدہ کہ تم زمین کے وارث ہو گئے، اس سے خلافت تمہیں ملے گی، یہ وعدہ اس لیے پورا ہوا کہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی. وہ ان سارے مصائب کے مقابلے میں جمے رہے، انہوں نے جہاد کیا، قربانیاں دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرق و مغرب کی خلافت اور وراثت ان کے سپرد کر دی. اسی طرح وہ جنت کے بارے میں بہت صاف اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وجزاؤں بما صبروا جنتم وحریرا، جو انہوں نے صبر کی روش اختیار کی تو اس کے بدلے میں ہم نے ان کو جنت میں جگہ دی اور پہننے کے لیے ریشمی لباس عطا کی. اور جگہ یہ بات کئی جگہ مختلف انداز میں دہرائی گئی ہے، اور یوں کہا گیا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو تو ان کا اجر اور مزدوری بغیر کسی حساب کے ملتی ہے. اور یہ حکم اور یہ ہدایت اور یہ تاکید کہ صبر کرو، اس کے بغیر دین کا راستہ طے نہیں ہو سکتا، اس راستے پہ قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. فرمایا کہ یہ تو ہم نے تم سے پہلے بھی سارے اہل کتاب کو اسی کی ہدایت کی تھی، اور تم کو بھی اسی کی ہدایت کر رہے ہیں کہ صبر کی روش اختیار کرو تو جو کچھ موجود ہے وہ تمہیں ملے گا. برائی کے جواب میں جمے رہنا، برائی سے اشتعال میں نہ آنا، مخالفتوں سے ایک مقابلے میں اپنے اوپر قابو رکھنا، نہ ہمت ہارنا، نہ حوصلہ کم کرنا، نہ مایوسی کا شکار ہونا، اور اشتعال میں آئے بغیر برائی کے جواب میں بھی بھلائی کے راستے پہ چلنا، یہ تو جہاں آدمی نیکی کا حکم دے گا، معروف کا حکم دے گا، منکر سے روکے گا، یہ اس راستے میں پیش آئے گا. اور یہی عزم کا کام ہے کہ آدمی اس کے اوپر جم کے مقابلہ کرے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ وقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، نماز قائم کرو، معروف کا حکم دو، منکر سے روکو اور جو پڑے اس راہ میں اس پر صبر اختیار کرو. ان نزالی کا لمن عزم لبو, یہ تو بڑا عزم کا کام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے صبر کا کام جو تم کو بتایا ہے, یہ عزم کا کام. یہاں بھی آپ غور کریں گے, اس کو آپ نوٹ کرتے جائیں گے کہ آغاز نماز سے ہوا ہے اور اختتام صبر کے اوپر ہوا ہے. نماز اور صبر یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی چلی جائیں گی. جہاں بھی صبر کا ذکر آئے گا کسی نہ کسی حیثیت سے اللہ کا نام آئے گا, اللہ کی تسبیح کا حکم آئے گا, اللہ کے ساتھ قریب ہونے کا ذکر آئے گا. اس لیے کہ جیسا ہم دیکھیں گے کہ صبر کا سر چشمہ قرآن مجید کی تعلیم کی روح سے ایک مومن کے لیے تو اللہ کے ساتھ تعلق, اللہ پر ایمان اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق, اس کے نام کی یاد جو ہے, یہی پورے صبر کا سر چشمہ ہے. صبر کے یہ معنی اگر ہمارے سامنے واضح ہوں تو اس سے ایک بات تو بہت صاف اور واضح ہے کہ بچپن سے جو کچھ ہم سنتے چلے آئے ہیں وہ اس کا صرف ایک پہلو ہے کہ جب بے بس ہو جائیں, معاملہ ہاتھ سے نکل جائے, ڈاکٹر جواب دے دیں, موت کا فرشتہ آ جائے, جان لے جائے, تو اب کوئی دم مارنے کی مجال نہیں ہے, اب کیا چارہ ہے اس کے علاوہ کہ صبر کیا جائے. لیکن صبر کا یہ پورا بیان جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھا ہے, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بے بسی کی خاموشی صبر نہیں ہے, صرف بے بسی کی خاموشی صبر نہیں ہے, اور بے کسی کا نام صبر نہیں ہے, اور قابو نہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کرنا یہ صبر نہیں ہے, بلکہ آدمی کچھ کرنے کا کچھ کہنے کا حوصلہ بھی ہو اس کے باوجود وہ اس سے رک جائے, اور کسی چیز کو کام کرنے کی استعداد موجود ہو, خواہش بھی موجود ہو, لیکن یہ کہ آدمی اس کے مقابلے پہ جم جائے, تو یہ تو دراصل عزم کا اور ہمت کا نام ہے صبر. صبر بزدلوں کا یا کم حوصلہ لوگوں کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ صبر تو بڑی بہادری کا اور بڑی جرأت کا اور بڑی ہمت کا اور بڑے عزم کا مطالبہ کرتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے بار بار کہا کہ تو عزم الامور ہے, جو صبر کرے اور لوگوں کو معاف کر دے اس کے لیے بھی کہا گیا کہ بڑے عزم کا کام ہے, اور جو برائی کا جواب بھلائی سے دے اس کے لیے بھی کہا ہے کہ یہ وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ نہیں جو ملتا ہے یہ حوصلہ اور یہ مقام کہ جو صبر کے راستے پر ہوں. جہاں بھی ہم دیکھیں گے تو صبر جو ہے بے بسی کا نام نہیں ہے, بلکہ صبر تو بدلہ لینے کی اور ترغیب کا شکار ہو جانے کی اور رکاوٹ کے آگے
الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین
اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ
الرحمن الرحیم
زمانے میں کوئی مسلح
مالک یوم الدین
لڑائی میں وہی لوگ لڑتے تھے
ایاک نعبد و ایاک نستعین
اور عرب کے معاشرے کے اندر
اہدنا الصراط
المستقیم قبیلے کے کسی آدمی کو
الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اور اپنے قبیلے کے خون کا بدلہ لیں, اور یہ سلسلہ چلتا رہے. لیکن یہ کہ بے بسی کا صبر نہیں تھا جو مکے میں کیا گیا, بلکہ ایک سوچا سمجھا راستہ تھا کہ جو اختیار کیا گیا اور جس کی بنیاد میں بہت ساری چیزیں پوشیدہ تھیں جن کے اندر کہ ہم کو اس وقت جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ چیزیں جو پہلو کھول کے ہمارے سامنے رکھتی ہیں وہ یہ ہے کہ بے بسی کی وجہ سے, لاچاری کی وجہ سے, بزدلی کی وجہ سے یہ صبر نہیں تھا, اور صبر ان چیزوں کا نام بھی نہیں ہے کہ آدمی کچھ نہ کر پائے تو کہے کہ اب صبر کے علاوہ کیا چارہ ہے, اور جب موت کا فرشتہ آ جائے تو آدمی کہے کہ اب دم مارنے کی مجال نہیں ہے. لیکن اپنے حوصلے اور عزم سے آدمی اپنا مال بھی قربان کر دے, اپنی جان بھی دے دے, موت کے منہ میں چلا جائے اپنے مقصد کی خاطر, یہ دراصل صبر کا مقام ہے. جہاں بھی جہاد کا ذکر ہے تو وہاں پر اس کے ساتھ صبر کا ذکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آزما کے رہے گا اور یہ ظاہر کر کے رہے گا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو مجاہد ہیں اور کون ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں. اگر آپ یہ غور کر لیں کہ صبر کی جو ہم نے تعریف کی ہے, اور شاید یہ بڑی مختصر تعریف جو تفہیم القرآن میں موجود ہے جس کو میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بغیر حوالے کے بیان کیا ہے, کہ آدمی کے اپنے اندر سے جو ترغیبات اٹھیں, خواہشات اٹھیں, اور جو نفسیاتی کیفیات ہوں, اور جو باہر سے رکاوٹیں آئیں، ترغیبات آئیں کہ دولت کا لالچ دے یا کوئی جان کا خوف حائل ہو جائے، ان سب کے مقابلے میں اپنے مقام پہ جمع رہنا، اپنے مقصد کے ساتھ وابستہ رہنا، اپنے مقصد کے لیے کوشش کو جاری رکھنا، یہی دراصل صبر ہے۔ اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو صبر کے ہم مختلف حصے کر سکتے ہیں تاکہ اچھی طرح ہماری یہ بات سمجھ میں آئے کہ قرآن مجید کن کن طریقوں سے صبر کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ غور کریں تو جو رکاوٹیں بھی انسان کو پیش آ سکتی ہیں ان کو ہم بنیادی طور پہ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک مادی رکاوٹیں، اور رکاوٹ کے اندر سے مصیبت ہی نہیں ہے، کوئی مشکل پڑ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، بلکہ رکاوٹ کے اندر کوئی لالچ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑی خواہش بھی سامنے آ سکتی ہے جو پوری ہو۔ تو جب ہم رکاوٹ کا لفظ بولتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں کسی کی مزاحمت ہی ہوگی، بلکہ کوئی چیز اپنی طرف کھینچ بھی سکتی ہے، اس کی کشش بھی ہو سکتی ہے، اور اگر راستے سے ہٹانے والی ہے تو وہ بھی ایک رکاوٹ ہے۔ تو ایک تو مادی ہیں جن کا تعلق آدمی کی جان اور جسم اور مال سے ہو، یا دنیا کے اندر رشتوں کے ساتھ ہو، اور دوسری قسم کی وہ ہیں کہ جو نفسیاتی ہیں، جن کی جڑ آدمی کے اپنے اندر ہے، اس کے نفس کے اندر ہے، اس کے دل کے اندر ہے، اس کے ذہن کے اندر ہے، اور یہاں سے وہ چیزیں اٹھتی ہیں کہ جو اس کو راستے سے ہٹاتی ہیں، اس کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، اس کو ترغیب دیتی ہیں، خواہشات کو پیدا کرتی ہیں، وسوسے ڈالتی ہیں کہ ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اگر تم نے جیب سے پیسہ نکالا تو کل تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا، اور تم فقیر بن جاؤ گے، نادار ہو جاؤ گے، چنانچہ جیب مت کھولو۔ یہ سارے وسوسے جو اندر سے پیدا ہوتے ہیں سب نفسیاتی وسوسے ہیں۔ اور اگر آپ تھوڑی دیر غور کریں تو آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ فی الواقع تو اصل چیز وہی ہے کہ جو آدمی کے اندر ہوتی ہے، اور اصل رکاوٹیں وہ ہیں کہ جو نفسیاتی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ جو مادی مصائب ہوتے ہیں، جو مادی ترغیبات ہوتی ہیں، اور جو مادی رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان کی بھی اصل جو قوت کی جڑ ہے وہ تو آدمی کے اپنے نفس کے اندر ہے۔ اگر ڈھیر سارا مال اس کو مل رہا ہے اور اس کی نظر میں اس مال کی قیمت پتھر کے چند سنگریزوں سے زیادہ نہیں ہے تو وہ اس پر نظر نہیں ڈالے گا، اور اگر اس کو موت کے منہ میں جانا ہے، اس کو سمجھتا ہے ذہن کے اندر کہ یہ موت نہیں ہے بلکہ یہ تو جنت ہے اور یہ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا نام ہے، تو موت کا خوف اس کے اندر نہیں آئے گا۔ بڑی سے بڑی چوٹ آدمی کو لگتی ہے، وہ سہار جاتا ہے اپنے اندر کے حوصلے سے، اپنے اندر کی نفسیاتی کیفیات سے۔ تھوڑی سی مصیبت پڑتی ہے، تھردلا آدمی جو ہے وہ ہمت ہار دیتا ہے، رونا دھونا شروع کر دیتا ہے۔ مصیبت کی مقدار سے، آزمائش کی نوعیت سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ آدمی کو کس چیز کا مقابلہ کرنا ہے، اس کا تعلق اس کے ذہن سے ہے۔ اس کے اندر کیا ہے، طاقت کا سارا سا چشمہ ذہن کے اندر ہوتا ہے، جس کے بارے میں وہ سمجھ لیں کہ یہ بڑا طاقتور ہے وہ طاقتور بن جاتا ہے۔ اگر ایک سپاہی 100 آدمیوں کو ہانک کے لے آتا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سپاہی کے پاس زیادہ مادی طاقت ہے اور 100 آدمیوں کے پاس مادی طاقت کم ہے، 100 آدمیوں میں سے 2 بھی کھڑے ہو جائیں تو سپاہی کو وہ لٹا سکتے ہیں اور اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر یہ نفسیاتی کیفیت ہے کہ ہم کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اور یہ اگر نہیں کی تو ہمارے اوپر مصیبت پڑ سکتی ہے۔ یہ نفسیاتی کیفیت جو ہے وہ ان کی طاقت کو ختم کر دیتی ہے، اس ایک آدمی کے آگے جو 100 محلے والوں کو یا گاؤں والوں کو باندھ کے رسی سے اور تھانے میں لا کے حاضر کر دیتا ہے۔ تو جہاں بھی ہے یہ نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، اور اگر آپ اور زیادہ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ دراصل ساری نفسیاتی کیفیت کو ہم دو چیزوں سے ادا کر سکتے ہیں، ایک خوف اور ایک حزن۔ خوف کے معنی ہے ڈر، اندیشہ، کچھ ہو جائے گا، کچھ چھن جائے گا، جو ملنے والا ہے وہ نہیں ملے گا، کوئی ایسی چیز مل جائے گی جو ناخوشگوار ہوگی، ناقابل برداشت ہوگی، جس میں نقصان ہو جائے گا، اس کا خوف اور اندیشہ۔ اور حزن اس بات کا، غم اس بات کا کہ کچھ چھن گیا، کوئی ضرب پڑ گئی ہے، کہیں نقصان ہو گیا ہے، کوئی چیز جو ملنا چاہیے تھی وہ نہیں ملی، اور جو چیز نہ ملنا چاہیے تھی وہ مل گئی، اس کا غم۔ یہ خوف اور حزن، یہی دراصل نفس کے اندر وہ کیفیات ہیں جن سے کہ اثر رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آدمی اپنے خوف پر قابو پا لے، اندیشوں پر قابو پا لے، جن چیزوں کا خوف اور اندیشہ اس کو لگا رہتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو یہ ہو جائے گا اور یہ تو بڑا نقصان ہوگا، یہ چیز ہاتھ لگنے والی ہے یا ہاتھ نہیں لگے گی، یہ بڑا نقصان ہو جائے گا، میری عزت کو، میری دولت کو، میرے رشتوں کو، میرے مقام کو، سوسائٹی میں میرے اسٹیٹس کو، معاشرے کے اندر جو میری حیثیت ہے اس کو، سیاسی ہے، مادی ہے، مالی ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ خوف جب آدمی کے اوپر طاری ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے. اور دوسرا پھر غم ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے، جسے قرآن نے حزن کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ جو چیز تھی ہاتھ سے وہ نکل گئی، خواہ وہ کوئی مر گیا ہو یا مال کا نقصان ہو گیا ہو یا کسی نے عزت کے اوپر حملہ کر دیا ہو، گالی دے دی ہو، عزت بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اور جب وہ نکل جاتی ہے تو آدمی سے غم ہوتا ہے، غم ہوتا ہے تو غصہ بھی پیدا ہوتا ہے. اور غم و غصے کا لفظ تو ہماری زبان میں اردو ادب میں ساتھ ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ جہاں غم پیدا ہوتا ہے غم سے ہی غصہ آتا ہے کہ چیز کیوں ہاتھ سے نکل گئی، اور مجھ پہ یہ حملہ کیوں ہو گیا، اور یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی جو ملنے والی تھی، دوسرا کیوں چھین کے لے گیا. یہاں سے اس کا غم جو ہوتا ہے وہ پھر غصے کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، اور غصہ آدمی کو پھر بلا کر بہت سارے ایسے کام کرنے پر مجبور کرتا ہے جو صبر کے منافی ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید نے جہاں دنیا میں بھی اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف اندیشے کا شکار ہیں اور نہ غم کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. اور جنت میں بھی ایک آئے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنت کی زندگی کی بھی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پر کوئی مستقبل کا اندیشہ نہیں ہوگا، کسی چیز کے چھننے کا خطرہ نہیں ہوگا، کوئی مصیبت پڑنے کا خوف دل کے اوپر طاری نہیں ہوگا، کوئی چیز ہاتھ سے نکل جانے کا سہم طاری نہیں ہوگی ذہن کے اوپر، اور نہ کوئی حزن ہوگا، اس لیے کہ زندگی تو گزارا ہے، اس کا پورا سلا پا لیا، بھرپور سلا پا لیا، کوئی حسرت نہیں ہوگی کہ ہم نے یہ کیوں نہیں کیا اور یہ کرتے تو یہ پیش نہ آتا. تو آپ غور کریں تو دراصل یہی دو چیزیں ہیں کہ جو سارے صبر کے سرچشمے کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہیں، اور جو صبر کے راستے میں رکاوٹیں بنتی ہیں ان کا اظہار انہی دو باتوں سے ہوتا ہے، ایک حزن سے اور ایک خوف سے. لیکن اگر آپ اس کو ذرا اور کھول کے دیکھیں تو جو نفسیاتی کیفیات انسان کے اوپر طاری ہوتی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طاری ہوا کرتی تھیں، جو مسلمانوں کے اوپر بھی طاری ہوا کرتی تھیں، جن کا ذکر کہ قرآن مجید نے بہت کھول کے بیان کیا ہے، ان میں سے اگر ہم ایک ایک چیز کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے لیے سبق اور نصیحت کا بہت بڑا خزانہ ہے. میں جسمانی مصائب کا ذکر نہیں کر رہا، جو مار اور پیٹ ہوئی، جو جانیں دینا پڑی، جو محنت کرنا پڑی، بھوک کا اور مال کا جو نقصان ہوا، اس لیے کہ اس کی بھی جڑ نفسیات کے اندر ہے. لیکن اصل تو آدمی اپنے اندر سے اٹھنے والی کیفیات جذبات کا شکار ہو جاتا ہے. تو آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے تھے اور جو آپ کا پیغام تھا جس کو آپ اپنی قوم کے سامنے پیش کر رہے تھے، یہ دعوت اور یہ پیغام تو ایسی چیز تھی کہ جو آپ کے لیے اتنا ہی کھلا ہوا، واضح تھا، اتنا ہی روشن تھا جس طرح کہ ایک عام آدمی کے لیے دن کے اندر آسمان پہ چمکتا ہوا سورج ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ، آخرت، یہ ساری چیزیں ہماری نظروں سے محب ہیں، لیکن نبی کے لیے یہ چیزیں غیب سے تعلق نہیں رکھتی. نبی کو تو اللہ تعالیٰ خود براہ راست علم دیتا ہے، اور جس طرح دن کی روشنی میں ایک عام آدمی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے یقین کی، اور جس طرح وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ سچی بات ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، وہ کیفیت نبی کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر کوئی آدمی دن میں کھڑے ہو کر یہ کہے کہ اس کا سورج نکلا ہوا ہے لوگوں، اور لوگ کہیں کہ نہیں تم تو اندھے ہو گئے ہو، تم پر جادو کر دیا گیا ہے، تم شاعری کر رہے ہو، تمہیں رات میں سورج نظر آ رہا ہے حالانکہ کہیں سورج نہیں ہے، تو آپ سوچیں کہ اس آدمی کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوگی، کیونکہ ایک چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور دنیا بھر سے جھٹلانے کے اوپر تلی ہوئی ہے. تم نے اپنے دل سے گھڑ کے اس بات کو کہہ دیا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، تمہارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے تم کو سکھا دیا ہے، کوئی باہر سے یہ چیز تمہارے اوپر آ گئی ہے، کوئی تمہارا استاد ہے جو تمہیں لکھ لکھ کے یہ ساری باتیں دیتا ہے. تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ نفسیاتی کیفیت اس میں کیا ہو سکتی. تکذیب جو ہے وہ نبی کے لیے سب سے پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے، سب سے پہلی آزمائش ہوتی ہے. اور جو بھی حق کی دعوت لے کر کھڑا ہو اس کے لیے پہلا قدم یہی ہوتا ہے تو اس کو جھٹلایا جاتا ہے. یہ جھٹلانا معمولی جھٹلانا نہیں ہوتا. جو آدمی بات کو جانتا ہے کہ سچی ہے اور میں حق بات کہہ رہا ہوں، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ نہیں تم بیوقوف ہو، تم جھوٹے ہو، تم کو دھوکا ہو گیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ حزن فلا یحزن کا قول ہو، کہ لوگ کے باتیں بناتے ہیں، آپ ان پر غم کا شکار نہ ہو. آپ کو اس بات پر غم ہوتا تھا کہ جو سچی بات ہے اس کو لوگ کیوں نہیں مانتے. اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہ آئی ہے، شروع میں سورہ مزمل میں کہہ کر نہیں بات چھوڑ دی گئی، اس لیے کہ سب سے بڑا فتنہ اور آزمائش تو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہ باتیں لوگ کان میں آ کر کہیں، مجلس میں بیٹھ کر کہیں، کتابوں میں لکھ کر چھاپیں، اخبار میں کہیں، لیکن جو باتیں لوگ کہتے ہیں، یقولون، جو بات لوگوں کی زبانوں سے نکلتی، یہ سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے. کوڑے کی مار اور پتھر کی مار اور ریت پہ گھسیٹا جانا اتنی بڑی آزمائش شاید نہ ہوتی ہوگی جتنی بڑی آزمائش تان اور طنز اور تشنی اور تانے اور مذاق اور استہزاء اور تکذیب، اس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ بالکل دوسری ہوتی ہے. اندر کا زخم کاری ہوتا ہے، اندر سے ہی قوت کا سرچشمہ بھی بلند ہوتا ہے، اور یہ اندر جا کے آدمی کے ضرب لگاتا ہے، اس کی عزت کے اوپر بھی، اس کی سچائی کے اوپر بھی، اور اس کے مقام کے اوپر بھی، اور یہ جسمانی چوٹ سے زیادہ بڑی چوٹ ہوتی ہے. اس سے قرآن مجید نے، جیسا میں نے عرض کیا، کہ یہیں سے آغاز کیا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو لوگ باتیں کہتے ہیں، باتیں بناتے ہیں تمہارے خلاف، جھٹلاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس پر طنز کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں تمہارے خلاف، یہ سارا کا سارا جو ہے اس پر صبر کی ضرورت ہے. تو یہ صبر جو ہے اپنے غم اور حزن کے خلاف صبر ہے. پھر اس سے آدمی کو مایوسی ہوتی ہے، اور مایوسی کا ذکر بھی قرآن مجید نے کیا ہے کہ جو بات آدمی سچی کہہ رہا ہے جب لوگ اس کو نہ مانیں، بار بار کہنے کے بعد بھی نہ مانیں، ہر قسم کی دلیل سننے کے بعد بھی نہ مانیں، نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی نہ مانیں، اور پہلے قوموں کا بھی ذکر ہوا ہے کہ جو اس برسوں دعوت کا کام ہوا لوگوں نے نہیں مان کے دیا، تو پھر آدمی کے اوپر مایوسی پیاری ہوتی ہے. مایوسی بھی اندر کی کیفیت ہے، اور مایوسی بھی غم کے نتیجے میں ظاہر آدمی کے اوپر طاری ہوتی ہے. اگر اس سے غم نہ ہو، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، تو مایوسی کی تو کوئی وجہ نہیں ہے. جب لوگ نہیں مانتے اور سچی بات نہیں مانتے، تو آدمی کو اس کے اوپر غم ہوتا ہے. یہ حزن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے. اسی حزن سے پھر مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور مایوسی کے بارے میں بھی قرآن مجید نے پھر بار بار اس کا علاج کیا، اور اس کے لیے مختلف طرح تسلی دی اور سہارا دیا کہ نہ مانتے ہیں تو ان کی اپنی خرابی ہے، ان کا اپنا قصور ہے، آپ کے ذمے سے اتنا کام ہے کہ آپ پہنچا دیں، زبردستی منوانا آپ کا کام نہیں ہے، ہم نے آپ کو داروغہ بنا کے نہیں بھیجا ہے، کوئی مسلط نہیں کیا ہے ان کے سر پہ، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، آپ کا کام تو یہ ہے کہ جو آپ کے پاس حق ہے اس کو آپ پیش کرتے رہیں، جو آدمی قبول کرے گا تو وہ اپنی مرضی سے قبول کرے گا، جو انکار کرے گا اپنی مرضی سے کرے گا، لیکن ان کا فیصلہ ہم نے آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے. اگر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں دینا ہوتا، زبردستی لوگوں کو ایمان کی راہ پہ لانا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس خود کیا کم طاقت تھی، تو وہ یہ سارا کام کیوں کرتا کہ نبی کو بھیجتا، کتاب اتارتا، دعوت کا کام کراتا؟ اس لیے کہ وہ تو ایک کلمہ کن کہتا اور سارے لوگ ایک ہی راستے پر آ جاتے. ولو شاء اللہ لجعلہم امتاً واحدا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک امت بناتے، سب اس کی بندگی کرتے، فرشتوں کی طرح سب ہو جاتے. ان فرشتے تو پہلے سے موجود تھے، تو یہ تو اس لوگوں کے اپنے اختیار سے اس کو راہ کو پکڑنے کا کی آزمائش ہے، اپنے ارادے سے، اپنے فیصلے سے. اور اس کے لازمی معنی ہے کہ جو آدمی چاہے گا مانے گا، جو آدمی نہیں چاہے گا نہیں مانے گا، اور اس میں تمہیں کسی مایوسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد پھر تیسری کیفیت آدمی پر یہ تاری ہوتی ہے کہ چاہتا ہے کہ معاملہ جلدی سے نپٹ جائے. جو جد و جہد کے طویل جد و جہد نظر آ رہی ہے، یہ تو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اس کا دین غالب ہوگا، رسولوں سے اس کا بالکل حتمی وعدہ ہے، یقینی وعدہ ہے کہ تمہارا کام ضرور مکمل ہوگا، تمہاری زندگی میں نہیں ہوگا، تمہاری موت کے بعد ہوگا، لیکن یہ کہ ہم اس چیز کو ضرور غالب کر کے رہیں گے جو ہم نے رسولوں کو پیغام دیا. لیکن آدمی کی طبیعت میں عجلت پسندی ہے، وہ چاہتا ہے کام جلدی سے جلدی ہو جائے، جو کافر ہیں ان کے بارے میں جس عذاب کی دھمکی ہے وہ بھی ذرا جلدی آ جائے، اور جو چیزیں پیش آ رہی ہیں، اس منزل کا وعدہ ہے کہ دین غالب ہوگا، وہ بھی ذرا جلدی سے آ جائے. تو فرمایا کہ جلدی مت کرو، وَاصْبِرْ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، صبر کرو اور مچھلی والوں کی طرح نہ ہو جاؤ. یونس علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ جب ان کی قوم نے نہیں مان کے دیا، وہ برسوں دعوت کا کام کرتے رہے تو وہ مایوس بھی ہو گئے، اور اسی جلد بازی کی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی طرح نہ ہو جاؤ، وصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، بلکہ رسولوں نے جتنے عزم کے ساتھ اپنی دعوت کا کام کیا ہے اسی طرح اپنے کام میں لگے رہو. جلد بازی جو ہے یہ بھی صبر کے منافی ہے، وہی جلد بازی بھی مایوسی سے پیدا ہوتی ہے. حزن سے مایوسی پیدا ہوئی، مایوسی سے جلد بازی پیدا ہوئی. اگر آدمی کو امید بندی رہے کہ میرا کام تو ہو جائے گا اور ہو کر رہے گا اور اس کا وقت مقرر ہے، تو پھر وہ کیوں جلد بازی کرے گا؟ جلد بازی تو آدمی جب کرتا ہے جب اس میں کچھ بے یقینی ہو، کچھ مایوسی ہو، وہ کہے گا نہیں یہ کام تو اس طرح نہیں ہوگا، کچھ اور کرنا چاہیے جس سے کہ یہ کام ہو سکتا ہے. یہاں سے جلد بازی پیدا ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تستعجل لہم، ان کے بارے میں جلدی مت کرو، اور ہم نے اپنے ہاتھ میں معاملات کو رکھا ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا ہے. اس کے بعد پھر اسی حزن اور غم کے نتیجے میں جو اگلی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ وعدے بھی مشکوک ہونے لگتے ہیں. اللہ کے نبی تو اس میں مبتلا نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ضرور پکار اٹھتے ہیں کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، وہ کہاں ہے؟ ان کو شک تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ اس بارے میں تو شبہ ہونے لگتا ہے کہ کبھی ہم منزل پہ پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے. تو اس کی ہدایت بھی کی گئی کہ فصبر ان وعد اللہ حق، صبر کرو، جمے رہو، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا، اور وہ وعدہ جو ہے وہ بالکل سچا ہے. پھر آخری خطرہ جو ہوتا ہے انسان کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ پر چلا جائے، اور جو مخالفین ہیں انہی کے ساتھ ملنے کی سوچے کہ یہ تو چھائے ہوئے ہیں، غالب ہیں، انہی کا سکہ چل رہا ہے، اور آدمی ان کے ساتھ مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے اس بارے میں تو یہ خطرہ پھر نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کام کرے گا، لیکن کیونکہ نبی کو خطاب کر کے نبی کے ماننے والوں کو ساری ہدایات دینا مقصود ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تطع منہم آسمن او کفورا، وصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آسمن او کفورا. اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اس کے لیے صبر کرو. انتظار کا لفظ یہاں استعمال نہیں ہوا، میں نے ترجمہ کیا ہے لفظ صبر کا، صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، اس کام میں لگے رہو. ولا تطع منہم آسمن او کفورا، اور جو کہ غلط کاروں کا گروہ ہے ان کے ساتھ ملنے کی مت سوچو، یہ بھی بے صبری کا نتیجہ ہو سکتا ہے. اور اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ صبر کے منافی. تو آپ نے دیکھا کہ نفسیاتی کیفیات ہیں اور یہ سب حزن سے پیدا ہو رہی ہیں. ایک چیز جو ہم چاہتے ہیں کہ ہو جائے، جب وہ نہیں ہوتی تو ہمیں اس کا غم ہوتا ہے. جو چیز ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہو وہ ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کا بھی غم ہوتا ہے. اور جب یہ غم پیدا ہوتا ہے تو اس سے مایوسی اور کم حوصلگی اور ہمت کی پستی اور بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. جلد بازی اور بے یقینی، یہ ساری کیفیات اسی کے مقابلے میں پیدا ہوتی ہیں. اور ہر ایک کے علاج میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اصبر، صبر کرو اور صبر سے مدد چاہو، جمے رہو اپنے کام پر، اپنے آپ کو اس کے ساتھ باندھے رکھو، اپنے آپ کو اس مقام پہ روکے رکھو، اس لیے کہ یہی ان چیزوں کا علاج ہے. دوسری بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ نفسیاتی کیفیت خوف کی ہے. خوف یہ کل کیا ہو جائے گا اور کیا نہیں ہوگا. جان کا بھی خوف ہو سکتا ہے، مال کے ضائع ہونے کا بھی خوف ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر جو عزت حاصل ہے اس کے جانے کا بھی خوف ہو سکتا ہے، اور بے شمار خوف اور اندیشے آدمی کے اوپر طاری رہتے ہیں. زندگی آدھی تو حسرت کی نظر ہوتی ہے جو نہیں ہو سکا، اور آدھی خوف کی نظر ہوتی ہے کہ کل کیا ہو جائے گا. اور اس خوف کا علاج بھی جو ہے وہ صبر ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہاں صبر کا ذکر کیا تو سب سے پہلے خوف کا ذکر کیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف دشمنوں کا چڑھانا اور دشمنوں کا کمر بستہ ہونا، ان کا بھی ڈر ہے، لیکن اور ہزار اندیشے لگے رہتے ہیں آدمی کو، اور ہزار خوف اس کے اوپر طاری رہتے ہیں، ان سے لرستا ہے، کانپتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اپنے ہی کیے کیا ہو جائے گا، رشتے دار ساتھ چھوڑ دیں گے، دوست ساتھ چھوڑ دیں گے، اور پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائیں گے. فرمائے اس خوف سے ہم آزمائیں گے، اور یہ خوف جو ہے اس کا علاج بھی صبر ہے. اس خوف کے مقابلے میں جمع رہنا اور اس کے پیچھے نہ جانا، یہ بھی صبر ہے. پھر دین کے جو احکام ہیں ان کے اوپر جمنا، جس طرح اسماعیل علیہ السلام کو حکم ملا باپ کے ذریعے کہ تمہاری جان مطلوب ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں، اور ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے بڑا صبر کرنے والا پائیں گے. یہ بیچارگی کا جیسا میں نے کہا صبر نہیں تھا، بلکہ عزم اور حوصلے کا صبر تھا کہ میری جان حاضر ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. اسی طرح اور احکام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو دین کے احکام ہیں نماز، زکوٰۃ، حج، جہاد، سب کے ساتھ صبر کا ذکر کیا ہے. صرف صبر کے بغیر اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر جب آدمی کو سابقہ پڑتا ہے اپنی دعوت کی راہ میں مخالفتوں سے، جیسا میں نے کہا کہ جو چیزیں کہی جاتی ہیں اور جو چیزیں کی جاتی ہیں اس سے آدمی کو صدمہ ہوتا ہے، اس سے غم ہوتا ہے، اور اس سے مخالفین کے ساتھ جو روش ہے اس میں بھی صبر کی کا حکم ہے. اور صبر کے کچھ ایسے پہلو ہیں کہ جو عموماً نگاہوں سے محو ہو جاتے ہیں. چنانچہ معاف کرنا، یہ تو کہا گیا ہے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ، اگر تم پر کوئی سختی کرے، تم سے کوئی تمہیں نقصان پہنچائے، تمہیں بھی اس کی اجازت ہے کہ جتنا تم کو، جس طرح تم کو نقصان پہنچایا گئے تم بھی نقصان پہنچاؤ. وَلَمَنْ صَبَرَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن جو صبر کرے تو یہ صبر کرنے کا روش تو بہت اچھی ہے. اسی طرح ایک اور جگہ بھی کہا گیا ہے کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کریں اور معاف کر دیں اس کے باوجود کہ اجازت ہے بدلہ لینے کی، ان کا مقام تو بہت اونچا ہے اور یہ بڑے عزم کا کام ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی، ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائیں، تو وہاں پر اس نے جن صفات کا ذکر کیا اس میں یہی تھا کہ ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، پاس اگر ایک پیسہ ہے تو اس میں سے بھی خرچ کرتے ہیں اور کروڑ روپیہ ہے تو اس میں سے بھی دیتے ہیں. ہر حالت میں، سختی کی ہو، نرمی کی ہو، تنگی کی ہو، فراخی کی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے کے لیے بھی حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے. والعافین عن الناس، اور اپنے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. تو یہ تو ایک پہلو ہے. پھر اس سے آگے بڑھتے اس نے یہ حکم دیا کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، برائی کا جواب بھلائی سے دو. اور ایک جگہ سورہ الرعد میں ذکر کیا ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی جنت میں جائیں گے، کہ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، جنہوں نے صرف اپنے رب کی رضا میں، اس کی تلاش میں صبر کا راستہ اختیار کیا، پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور آخر میں ایک وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائیوں کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں. اور دوسری جگہ سورہ فصلت میں کہا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو اس سے جواب دو برائی کا جو ایک اچھی روش ہو. ایک برائی کے جواب میں دوسری برائی سے دو برائیاں پیدا کرے گی، دو برائیاں جمع ہو جائیں گی. برائی کو تو وہی چیز مٹا سکتی ہے جو بھلی اور اچھی ہو. لیکن فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اس کے لیے تو بڑے صبر کی مقدار چاہیے، اور یہ بڑی قسمت والوں کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے. الا ذو حظ عظیم، جن کی قسمت بڑی اونچی ہے، بڑی بہت بڑی قسمت ہے، ان کو یہ صبر نصیب ہوتا ہے، اور وہی پھر اخلاق کے اس اعلیٰ مقام پہ پہنچتے ہیں کہ برائی کا جواب جو ہے وہ بھی بھلائی سے دیں. یہ ہیں وہ مختلف کیفیات کے جو صبر کا تقاضا کرتی ہیں. اس کے بعد پھر جسمانی مصائب بھی ہیں اور جسمانی تکالیف بھی ہیں، اور ان کے اوپر بھی آدمی کو جان دینا پڑے تو بے خوف جان دے، اس لیے کہ موت کا وقت مقرر ہے. موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے. آدمی اس چیز سے کیا ڈرے جس کا نہ اسے وقت معلوم ہے، نہ وہ اسے روک سکتا ہے، نہ وہ اس سے بچ سکتا ہے، نہ کہیں چھپ کے جا سکتا ہے، نہ اس کو ٹال سکتا ہے، نہ ایک گھڑی آگے کر سکتا ہے، نہ گھڑی پیچھے کر سکتا ہے. بہت بیوقوفی ہے کہ آدمی اس سے ڈرے. آدمی اس چیز سے ڈرے کہ جو موت کے بعد پیش آنے والا ہے، جس کو آدمی ٹال سکتا ہے، اس سے بچ سکتا ہے، آج کام کرے تو اس پر قابو پا سکتا ہے، کچھ حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے کام کرے. جس کو یہ معلوم ہے کہ وہ موت کا وقت مقرر ہے، اس کو تو کبھی بھی موت کا خوف نہیں ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے کہ دو دن ایسے ہیں جو میں موت سے نہیں ڈرتا. وہ ڈرنا نہیں چاہیے. ایک دن تو وہ ہے جس دن موت کو نہیں آنا، تو اس دن موت سے ڈرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے موت تو آج نہیں آئے گی. اور ایک وہ دن جس دن موت کو آنا، اس دن موت ڈر نہیں سکتی، تو اس دن بھی ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو میں دو دن ایسے ہیں زندگی میں کہ میں موت سے نہیں ڈرتا. بڑی انہوں نے خوبصورت انداز میں بات کہی کہ یا تو آج کے دن موت آنا ہے کہ آج کے دن موت نہیں آنا. اگر آج کے دن موت آنا ہے تو وہ ٹل نہیں سکتی، اسے ڈرنے سے کوئی حاصل نہیں. اور نہیں آنا تو خام کا ڈر ہے آدمی کو کہ میں آج مر جاؤں تو کیا ہو، اس لیے کہ وہ نہیں آئے گی اگر اس کو آج نہیں آنا. تو موت سے اس طرح بے خوف کر دیتا ہے آدمی کے اندر صبر پیدا کرتا ہے اور وہ جمع رہتا ہے عزم اور حوصلے کے ساتھ. اسی طرح اور مصائب و پریشانیاں ہوتی ہیں, رشتہ داریاں ہوتی ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں, ان پر بھی آدمی قابو پا لیتا ہے. تو یہ صبر کے بہت سارے پہلو ہیں جن میں سے میں نے صرف چند کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. قرآن مجید تو کہیں صبر کے نام سے بغیر صبر کا ذکر کیے ہوئے مختلف پہلوؤں سے ہر جگہ جہاں اپنے نبی سے خطاب کرتا ہے کوئی نہ کوئی صبر کا سامان کرتا ہے, کوئی نہ کوئی خزانے کا منہ کھولتا ہے جہاں سے کہ دعوت کا کام کرنے والا صبر کا خزانہ حاصل کر سکے, کوئی چشمہ ایسا بہتا ہے جہاں سے آدمی کو یہ فیض ملے. اور ہر صورت میں اور ہر مقام پر یہ چشمے جو ہیں بہتے رہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جس طرح جمے رہے اپنے موقف کے اوپر, اپنے کام کے اوپر, اپنے مقصد کے لیے, وہ اسی صبر کا نتیجہ تھا کہ بلاخر وہ ساری دنیا کے وارث بن گئے. بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ نے فلسطین عطا کیا تھا صبر کی وجہ سے, لیکن حضور کی امت کو اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب میں اسپین سے لے کر اور چین تک پوری دنیا عطا کر دی صرف اسی صبر کی وجہ سے جو انہوں نے حاصل کر لیا تھا. اور صبر کے اوپر وہ قائم تھے اور صبر کے آگے کسی چیز کو وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے. اس صبر کا جو سرچشمہ ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ یہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز کرے. اسی لیے قرآن مجید میں جب سورہ مدثر میں جو دوسری یا تیسری وحی ہے سورہ اس کے اقرا کے بعد, تو ولی ربک فاصبر, اپنے رب کی خاطر اپنے رب کے لیے جم جاؤ, تو جو یہ سمجھے کہ میں رب کے لیے کام کر رہا ہوں, رب کا کام کر رہا ہوں, رب کی راہ میں ہوں, اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں. اور یہ بھی قرآن مجید نے بار بار صبر کی, وَإِنَّكَ بِعَيُونِنَا وَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِعَيُونِنَا, اپنے کام میں لگے رہو, جمے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا خود فیصلہ فرما دے, اس لیے کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے دربار میں, انہوں نے کہا کہ ہم اس بادشاہ کے دربار میں جائیں گے, میں نے پہلے میں رہا بھی ہوں اور میرے اوپر خون کا دعویٰ بھی آتا ہے اور مجھے ڈر اور خوف ہے. تو فرمایا کہ اننی معاکما اسماء وارا, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں, جو تم جس حال میں بھی ہو میں سن رہا ہوں گا اور دیکھ رہا ہوں گا. دراصل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سرچشمہ ہے صبر کا. اور جب آدمی کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے, کوئی چیز بھی میری اپنی نہیں ہے, یہ دین بھی میرا اپنا نہیں ہے, اس کو غالب کرنا بھی اسی کا کام ہے, بالآخر میرا اپنا کام نہیں ہے, لوگوں کو حق کی راہ پہ لانا, ان کے دلوں کو موڑنا, اگر یہ وہ کرے گا تو ہوگا, وہ نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا, جو کچھ بھی ہے اس کے ہاتھ میں, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دراصل وہ کلمہ ہے چھوٹا سا جس کے اندر کے صبر کی ساری بنیاد موجود ہے. اور اسی لیے ہر حادثے پر ہر واقعے پر ہم اسی کو پڑھا کرتے ہیں, اس لیے کہ اس کے اندر تو وہ ساری چیز موجود ہے جہاں سے کہ صبر آدمی حاصل کر سکتا ہے. کوئی چیز میری اپنی نہیں ہے, سب اللہ کی ہے, انا للہ ہے, اور ہر چیز کو اسی کی طرف جانا ہے اور اصل انجام وہیں پر ہے. اسی لیے پھر نماز کو صبر کے ساتھ جوڑا گیا, اس لیے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہوتا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہے کہ اللہ سے مدد مانگو, اور وہی الفاظ یوں آئے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّلَاةِ, صبر کا لفظ دونوں میں مشترک رہا, اللہ کی جگہ صلات کا لفظ آ گیا, اس لیے کہ صلات تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا نام ہے, اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا نام ہے, اللہ سے بات چیت کا نام ہے, اللہ سے قرب کا نام ہے, سجدہ کر کے آدمی اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے, اس کے دربار میں جا کر حاضر ہو جاتا ہے. تو نماز تو اللہ کی یاد, اللہ سے قرب کا نام ہے. تو نماز جو ہے وہ دراصل صبر کو کا سارا سامان فراہم کرتی ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس, اللہ کے جو لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کرو, اور صبح شام سورج نکلنے سے پہلے سورج نکلنے کے بعد اللہ کی حمد کرو, اس کی تسبیح کرو, بس قرسم ربک بکرۃ وسیلا, صبح شام اس کا نام یاد رکھو, من اللیل فسجد لہ, جہاں بھی صبر کا نام ذکر آئے گا وہاں پر کسی نہ کسی پہلو سے اللہ کا ذکر آئے گا, اس کی تسبیح کا ذکر آئے گا, سجدے کا ذکر آئے گا, حمد کا ذکر آئے گا, نماز کا ذکر آئے گا. اس لیے کہ اسی میں صبر کی پوری جو استعداد ہے وہ اسی تعلق سے حاصل ہوتی ہے. جتنا یہ تعلق مضبوط ہو, یقین مضبوط ہو, اتنا ہی آدمی بے خوف بھی ہوگا, اللہ سے ملاقات کا شوقین بھی ہوگا, کوئی چیز جو اللہ کی ہے اسی نے لے لی, اس پر سے کوئی گلہ نہیں ہوگا, کوئی صدمہ نہیں ہوگا, اس اللہ کی عزت اس کی عزت ہے, اس کی عزت اللہ کی عزت ہے, اور اسی کے خاطر وہ جمع رہے گا, اس کو کسی بات کا بھی صدمہ نہیں ہو سکتا, اور یہ ہمارے ہاں بہت معروف ہے کہ جب بھی کوئی بڑے سے بڑا صدمہ تو جان کا ضیاع ہوتا ہے، کہ جب جان کا ضیاع بھی ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ للہ ماخذ وللہ ماخذ، جو لے لیا وہ بھی اسی کا تھا اور جو دیا وہ بھی اسی کا تھا، کوئی چیز ہماری اپنی نہیں ہے، سب اسی کی ہے، نہ للہ، اور سب اسی کی ملکیت ہے، ہمارے پاس تو ایک امانت ہے اور جو وقت ہے جو بھی سامان ہے یہ سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو نماز سے جب اللہ کی یاد تاری ہوتی ہے، اللہ کی یاد دل میں بستی ہے، جگہ کرتی ہے، ڈیرے ڈالتی ہے، تو پھر یہ صبر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھنے کے لیے بھی بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے بھی دونوں کا ذکر ساتھ، دونوں ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ نماز ٹھیک ہو تو صبر پیدا ہوتا ہے، اور نماز ٹھیک سے پڑھنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہزار خیالات آتے ہیں، ہزار وسوسے پریشان کرتے ہیں، ان کے اوپر قابو پانا، ان کے مقابلے میں اللہ کو یاد رکھنا، اس کے لیے بھی اپنے اوپر بڑے قابو کی ضرورت ہے، اور یہ اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صبر و صلاح سے مدد مانگو، یہ مدد مانگنا بڑا مشکل ہے، سوائے ان کے جو کہ خشوع کی کیفیت رکھتے ہیں۔ خشوع کے معنی ہیں جن کے دل اللہ کے آگے پست ہیں، یا جن کے دل اللہ کے آگے پگھل جاتے ہیں۔ اور یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو اس کا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ الیہ راجعون، اسی لیے ان اللہ الیہ راجعون کے اندر پورے صبر کا نسخہ آ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس اعلیٰ اخلاقی مقام پر پہنچائے اور اس کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
visit tazkir.org